نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله عليك وسلم. میں کہو کوئی بہت دیر تک آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں اور آپ بھی شاید سننے کے موڈ میں نہیں ہیں. ہم دونوں کا موڈ اگر میچ کرے گا تو تھوڑی دیر انشاءاللہ کچھ آپ کے سامنے بیان کروں گا. ایک بات, آپ ایسے مسلمان یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے جتنی چیزیں پیدا کی ہیں ہر چیز کے پیدا کرنے میں اس کی حکمت ہے. جس چیز کو پیدا کیا ہے اس کے بیک گراؤنڈ میں اس کا ایک ریزن ہے. بغیر ریزن کے اللہ تعالی نے کوئی چیز نہیں بنائی ہے. چونٹی بھی پیدا کیا ہے تو اس کا ایک ریزن ہے. زمین پیدا کی اس کا ریزن ہے. پانی پیدا کیا اس کا ایک ریزن ہے. چھوٹی بڑی چیز ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالی نے حکمت کے تحت پیدا کیا ہے. اسی لیے فرمایا گیا ہے فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ. اس حکیم مطلق کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے. ہر چیز کے بیک گراؤنڈ آپ جھانکیں گے اپنے علم اور عقل سے تو کوئی نہ کوئی مسئلہ اور ریزن آپ کو نظر آئے گا. اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ انسان اس کی حکمت کو نہیں سمجھ پاتا. اللہ کی ہر حکمت کو انسان سمجھ لے امپوسیبل. جتنا ہمارے پاس علم ہے اس علم کی روشنی میں ہم اللہ کی حکمتوں کو تلاش کر رہے ہیں. ہمارے پاس جتنی عقل ہے اس عقل کی روشنی میں اللہ کی حکمت کو ہم پانے کی کوشش کرتے ہیں. ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مکان میں ایک چھپکلی چپکی ہوئی تھی. چھپکلی کو کیا کہتے ہیں؟ لیزر چپکی ہوئی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور آپ کی نگاہ اس لیزر پر پڑی, چھپکلی پر پڑی. بڑے غور سے اللہ کے نبی اس کو دیکھتے رہے اور اپنے دل میں سوچتے رہے کہ مولا تو نے اس کو کس لیے پیدا کیا؟ اس کے پیدا کرنے میں کیا مسئلہ ہے؟ کیا حکمت ہے؟ نبی ہے, نبی کا علم سب سے اونچا ہوتا ہے. نبی کی عقل سب سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے. نبی کی سوچ بہت دور تک ہوتی ہے. ہم زمین تک سوچتے ہیں اور نبی عرش تک سوچتا ہے. نبی کی سوچ بڑی پرفیکٹ ہوتی ہے. لیکن یہاں پر حضرت موسیٰ بھی سوچ رہے ہیں کہ چھپکلی کو پیدا کرنے کا ریزن کیا ہے, مصلحت کیا ہے. جب سمجھ میں بات نہیں آئی تو اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ پہ ڈائریکٹ اللہ سے کلام فرماتے تھے. فوراً بول اٹھے مولا اس چھپکلی اس جانور کو پیدا کرنے کی کیا حکمت ہے؟ اس کے پیدائش کے پیچھے کون سی مصلحت پوشیدہ ہے؟ پروردگار عالم نے جواب ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، ٹھیک اسی وقت یہ چھلکلی مجھ سے پوچھ رہی ہے کہ اے مولا، موسیٰ کو پیدا کرنے کی کیا حکمت ہے؟ کائنات اللہ کی حکمت کو جاننے کے لیے سرگردہ ہے، چکر لگا رہی ہے، اپنے اپنے ایریے میں، اپنے اپنے زندگی کے ڈائمیٹر میں ہر ایک اللہ کی حکمت کو تلاش کر رہا ہے۔ چھپکلی حضرت موسیٰ کے بھیجنے کی مصلحت اور حکمت اللہ سے معلوم کر رہی ہے، اور حضرت موسیٰ اس چھپکلی کے وجود کی حکمت معلوم کر رہی ہے۔ اے دوستو، اللہ کی حکمت ایسی پھیلی ہوئی ہے کہ ہم اس کے سمجھنے سے قاصر ہیں۔ اگر ہر انسان اللہ کی حکمت کو واقعی سمجھ لے تو پھر اس کا یہ پیر زمین پر نہیں پڑے گا، وہ تو اپنے کو خدا بولنے لگے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سب کی حکمتوں کو سینکڑے پہ رکھا ہے اور ہمیں علم دیا ہے، عقل دی ہے، اور تم کو حکم دیا ہے۔ افلا تتدبرون، اے لوگوں، قرآن میں کیوں نہیں غور کرتے؟ قرآن میں سب حکمتیں ہیں۔ قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے، کل صغیر وکبیر مستطر، چھوٹی سے چھوٹی چیز، بڑی سے بڑی، ہر چیز قرآن میں لکھی ہوئی ہے۔ لیکن آپ کیا بتا سکتے ہو؟ آپ نے تو صرف الحمدللہ پڑھا ہے، آپ کو معلوم نہیں ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیز کیا کیا لکھی ہوئی ہے۔ ہم تو موٹی موٹی چیز کو بھی نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ اور ایک جگہ قرآن فرماتا ہے، ولا رقم ولا یابس الا فی کتاب مبین، جو زمین کے اوپر فضاؤں میں، خشکی میں جتنی چیزیں ہیں وہ بھی، اور جو پانی کے اندر، تری کے اندر ہے، وہ سب قرآن مجید میں موجود ہے۔ یہ علم، علم کی بات ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، اے لوگوں، قرآن کا علم ایسا ہے کہ اگر میرے اونٹ کی نکیل کی رسی کہیں غائب ہو جائے تو میں کسی سے نہیں پوچھوں گا کہ وہ میری رسی تم نے دیکھی ہے کہ کہاں ہے۔ فرماتے ہیں، میں قرآن میں وہ بھی پا لوں گا، دیکھ لوں گا کہ میرے اونٹ کی رسی کہاں گری۔ یہ ان کا علم تھا، اس لیے کہ ڈائریکٹ نبی کے علم سے انہوں نے فائدہ حاصل کیا تھا، تو ان کا علم اتنا وسیع تھا، ہم نہیں سمجھ سکتے۔ مولانا کا علم الگ ہے، آپ کا علم الگ ہے، میرا علم الگ ہے، اور اعلی حضرت کا علم الگ ہے، امام اعظم کا علم الگ ہے، صدیق اکبر کا علم الگ ہے، اور مصطفیٰ کا علم الگ ہے، غوث اعظم کا علم الگ ہے، سب کے علم الگ الگ ہیں۔ جیسا نور علم ملتا ہے ویسے ہی اللہ کی حکمتوں کو لوگ سمجھتے ہیں۔ میرے دوستو، اس کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی ہر چیز بغیر حکمت اور ریزن کے پیدا نہیں کی گئی۔ جب ہم اس کو مانتے ہیں، جانتے ہیں، تو اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ولیوں کو کیوں پیدا کیا؟ چھپکلی کو پیدا کیا تو حکمت ہے، لکڑی پیدا کی حکمت سے پیدا کی، اور ولی بغیر حکمت کے پیدا کیے جائیں گے؟ ذرا سوچو، گمراہ فرقے بولتے ہیں ان کی کوئی ضرورت نہیں۔ ارے انہی کی تو ضرورت ہے،
بے شک
ان کی ضرورت کو آپ سمجھو۔ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیز پروردگار عالم نے ہمیں حوالے کر دی، بہت بڑا پروجیکٹ لگایا ہے اس میں۔ قرآن ارشاد فرماتا ہے، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی خدا ہے جس نے یہ زمین پر جو کچھ پیدا کیا ہے، اے انسان، تیرے لیے پیدا کیا۔ कितना बड़ा प्रोजेक्ट लगा करके तुमको दे दिया, एक पैसा तुमसे लिया नहीं, फ्री ऑफ चार्ज इतना बड़ा प्रोजेक्ट लगाया और तुम्हारे हवाले कर दिया। और सिर्फ जमीनी प्रोजेक्ट नहीं है, आगे कुरान फरमाता है जमीन का इतना बड़ा प्रोजेक्ट लगाकर तुमको दिया और फिर इस प्रोजेक्ट को बनाने के बाद सुमस्तवा इधर समाई फसवा हूं सबा समावा, फिर उस रब ने इरादा फरमाया और सात आसमान तुम्हारे लिए बना दिए, क्या सूरज बना दिए, क्या उसका क्रम है। अब बनाया तो उसने सब कुछ और तुमको इस्तेमाल करने का ढंग भी अता फरमाया, इल्म भी अता फरमाया कि जंगल हमने पैदा कर दी, उसमें बड़े बड़े दरख्त पैदा किए, अब उस लकड़ी का तुम इस्तेमाल करो, किस तरह इस्तेमाल करो, जो तुम्हारा मकसद है, रिक्वायरमेंट जो तुम्हारी है, उस एतबार से अपने उस लकड़ी का इस्तेमाल करो। कोई लकड़ी काट के लाता है, डोर बनाता है, चौखट बनाता है, कोई बारी और खिड़की बनाता है, कोई चेयर बनाता है, कोई सोफा सेट बनाता है, कोई तख्त बनाता है, सब बनते हैं। ये तुम्हारा इल्म और तुम्हारी यत्न है। रब ने लकड़ी पैदा कर दी, अगर उसको किसी कारीगर के पास नहीं लाए है, किसी कारपेंटर ने उसको संवारा बनाया नहीं, तो वो लकड़ी सिवाय जलाने के और किसी काम के नहीं
होगी।
लेकिन कारपेंटर आ गया, एक कारीगर है, अल्लाह ने उसे भी पैदा किया, आई तेरी एंड बेंड लकड़ी उसमें अपने हाथ में ली तो उसे क्या बना दिया, मेरी लकड़ी किधर है, वहां रखी नहीं थी। एज ए एग्जाम्पल देखिए, ये भी जंगल की लकड़ी है, ये एक लकड़ी है, एक मीटर की है, अगर आपके फिस वर्ग के किसी स्क्वायर पर ये जैसी जंगल में पैदा हुई थी, वैसे ही एक मीटर की लकड़ी किसी ने काट कर स्क्वायर पर रोड पर डाल दिया, तो इसकी कोई कीमत होगी, बोलिए। अगर कोई आदमी उस एक मीटर की लकड़ी जो एंड बेंड है, खुरदरी है, पैदा हुई है अल्लाह ताला के हुक्म से, लेकिन इसको समारा बनाया नहीं गया है, तो कोई अगर उसको कहे मैं 25 रेंट में इसको बेचता हूं, तो आप कहेंगे रेंट तो बाद में देखेंगे, इसको मिंटल हॉस्पिटल में ले जाओ। ये एंड बेंड लकड़ी दुबली पतली जिसकी कोई कीमत नहीं, 25 रेंट क्या, 5 रेंट और 1 रेंट भी कोई देने के लिए तैयार नहीं। इस लकड़ी की हैसियत सिर्फ इतनी है, जैसी पैदा हुई वैसे ही रोड पर पड़ी है, आने जाने वाला पैर से मारता है और फुटपाथ पर फेंक देता है। ए लकड़ी, तेरी हैसियत इतनी गिर गई है, तू इतनी कम कीमत है, सबकी ठोकरों में आ रही है। लेकिन अगर कारपेंटर ने ये शीशम की लकड़ी उठाई और अपने कारखाने में लेके आया, उसने देखा ये टेढ़ी बेढ़ी है, एंड बेंड है, उसने रंदा निकाला। अब आपकी बोली में रंदा किसको कहते हैं, लकड़ी को जिसको छीलते हैं, रंदा निकाल, समझ तो जरूर गए होंगे, सब एजुकेटेड लोग हैं, सबसे कम पढ़े लिखे हैं। उसने रंदा निकाला और पूरे सफाई के साथ हर तरफ से घुमा घुमा करके उसको छील छील करके जितना उसका बैंड था, तेरा पन था, उसको ठीक किया। फिर एक आंख बंद करके यूं देखा कि और कहीं रह गया है, और रह गया है, फिर उसकी छिलाई की है, फिर उसको ठीक किया है, बिल्कुल ये सीधी हो गई। अभी भी उसको उसकी कारीगरी का हौसला खत्म नहीं हुआ, उसमें एक पेपर आता है, उसको आप मालूम नहीं क्या कहते हैं, हमारे यहाँ उसको रेगमाल और साइन पेपर कहते हैं, उसको ले करके उसने खूब इसको रगड़ा माजा, जितना खुरदुरा पन था वो सब साफ हो गया। अब हाथ उस पर लगता है तो हाथ फिसलता है, फिर भी उसको तस्कीन नहीं हुई। फिर उसने इस पर पॉलिश किया, अब ये पॉलिश जब हो गई तो ये लकड़ी चमकने लगी। फिर उसने क्या किया कि एक तांबे या चांदी का हैंडल इसमें लगा दिया ताकि इसको पकड़ा जाए और लोगों के लिए ये सहारा बन जाए। फिर उसने सोचा कि अगर कहीं चिकनी जमीन हो तो ये स्लिप हो सकती है। फिर उसने एक रबर का बुश लगा दिया ताकि ये स्लिप ना होने पाए। ये सब हिकमत है एक इंसान की, वो अपनी हिकमत के जरिए इसको बना रहा है, संभाल रहा है। जब ये चमकदार हो गई, चांदी या पीतल का या तांबे का मेटल का उसने हैंडल लगा दिया, एक बुश लगा दिया, अब ये रोड पर फेंकी नहीं जाएगी। पहले यूं ही पड़ी थी, किसी हुनर वाले कारपेंटर के हाथ नहीं लगी थी, तो इसको चूल्हे में कोई जला दे तो कोई मना नहीं करेगा, लेकिन ये बन संवर गई, अब इसको कोई चूल्हे में जलाए तो हमारे बाल भाई पकड़ के खींच लेंगे और मैमनी जबान में बोलेंगे गांडा हो गया है, पागल हो गया है, अरे ये अब जलाई नहीं जाएगी, बचाई जाए। अब ये जलाने के लिए नहीं है, पकड़ने के लिए है। अब उस कारपेंटर ने इसे खूब अच्छा संवारा बनाया और आपके फिस बढ़ के किसी मार्केट के अच्छे शोकेस में शोरूम में लाया और कांच के गिलास के शोरूम में इसको खड़ी करके रख दिया। कोई एक शेठ साहब आए, नवाब साहब आए, उनको पसंद आ गई। सेल्समैन से पूछा इसकी प्राइस क्या है, उसने कहा 500 रेट। पसंद आ गई, जेब से निकाला और कहा लीजिए। नवाब साहब शेठ साहब अब पूरे रोड पर यूं घूमते हुए चले जा रहे हैं। पहले ये लकड़ी रोड पर थी तो ठोकर मार करके किनारे की जा रही थी, लेकिन जब एक फनकार ने एक आर्टिस्ट ने इसको संवार दिया, चमका दिया, तो अब इसकी कीमत 25 रेट नहीं होगी, अब ये 500 में बिक रही है। क्यों मेरे दोस्त? इसलिए ये पैदा तो हुई थी, अल्लाह ने पैदा की थी, लेकिन इसकी कीमत उतनी नहीं थी जितनी आज है। सिर्फ इसलिए कि अल्लाह ताला ने जिसको जो हुनर दिया था, जो फन और आर्ट दिया था, उसने अपने आर्ट से मेहनत की तो एक लकड़ी को जो बेकीमत थी, जलाने के लायक थी, अब उसे इतनी कीमती बना दिया कि वो अब जलाई नहीं जाएगी, गिरतों को संभालती रहेगी। अब इसे पकड़ के शान वाला बन करके चलेगा, अब उसकी इज्जत बढ़ाने वाली ये लकड़ी बन गई। जरा सोचो, एक मामूली लकड़ी में ये निखार और ये कीमत पैदा। अब मैं आपसे इस एग्जाम्पल के बाद ये अर्थ करना चाहता हूँ, ये जितने इंसान हैं, इंसानों का जंगल है, ये इंसान अल्लाह ताला ने पैदा फरमाए, माँ के पेट से ये पैदा हुआ। अगर इसको किसी अल्लाह वाले के हाथ में दे दिया गया और अल्लाह वाले के हाथ में नहीं आया तो फुटपाथ छाप रहेगा, जलील होगा, ठुकराया जाएगा। लेकिन अगर किसी अल्लाह वाले की के कारखाने में, अल्लाह वालों का कारखाना उसको कहते हैं खान खान, या किसी आदमी दीन की दरसगाह में उसको डाल दिया गया, ओरिजिनल इंसान था लेकिन उसकी कोई कीमत नहीं थी, बच्चा शरीर था, सारे मोहल्ले वालों के नाक में दम नहीं दुम किए हुए था, माँ बाप परेशान थे, लेकिन किसी अल्लाह वाले की निगाह पड़ गई, हाथ पकड़ लिया, मुरीद हो गया, खानकाह में पहुंच गया। अरे चंद दिन नहीं गुजरे कि अब वो पायजामा पहन रहा है, अब सर पर टोपी रख रहा है, जब वह पहन रहा है, अजान होती है तो मस्जिद में भाग रहा है। ये 12 साल का बच्चा घर में था, सारे लोगों के नाक में दम किए था, एक आदमी दीन की दर्शगाह में आ गया, सुबह उसका इलेक्शन हुआ और जोहर की नमाज में मस्जिद में खुदा की बारगाह में सजदा रेत नजर आ रहा। ये क्या है? ये दीन मुस्तफा की करामत है।
मिशन
ये गौसो खाजा की खानकाह क्या है? यहाँ पर बिगड़े हुए नहीं, अरे काफिर आता है, जो कि जयपाल आता है तो अब वृद्धा बयाबानी बन जाता है। यहाँ बड़े से बड़ा इटली के पोप के गिरजे से पादरी आता है, मेरे गौसे एक निगाह डालते हैं तो वक्त का अब्दाई बन जाता है। कारपेंटर को तो दिन भर एक लकड़ी बनाने को लगती है, लेकिन मेरे गौस की निगाह में वो असर है, एक निगाह डाला तो काफिर से ईमान मोमिन बना दिया, और फिर मोमिन पर निगाह डाली तो वली बना दिया, वली पर निगाह डाली तो कुतुब बना दिया, कुतुब पर निगाह डाली तो अब्दाल बना दिया, अब्दाल पर निगाह डाली तो अवसाद बना दिया, अवसाद पर निगाह डाली तो फर्जुल अफराद बना।
अरे नबी, अरे रिसालत,
या रसूल अल्लाह,
अशरफ अल फुकहा,
जिंदाबाद।
इसलिए वली की जरूरत है। अगर अच्छा फर्नीचर बनाना है तो अच्छे कारपेंटर की जरूरत है, अच्छा बंगला बनाना है तो अच्छे राज की और मिस्त्री की जरूरत है, अच्छे कारपेट बनाना है तो अच्छे कारखाने की जरूरत है। जिस चीज को भी आप बनाना चाहें, अल्लाह की पैदा हुई की हुई चीज में से आप कुछ लेते हैं, स्टील लेते हैं, जमीन में पैदा हुई स्टील को आप कभी माइल बनाते हैं, कभी स्टील फर्नीचर बनाते हैं, उसी स्टील से न जाने कितनी चीजें दुनिया में बनती हैं, लेकिन जिसको जैसा भी बनाना है वैसे ही फनकार, वैसे ही हुनर वाला आपको तलाश करना पड़ेगा। इंसान का इखलास एंड एंड होता है, इंसान को शैतान अपने हाथों में खिलौना बना देता है, उसकी कोई कीमत नहीं होती है, लोग उससे परेशान होते हैं, लेकिन खुदा की कसम मेरे गौसे पाक की बारगाह में कितने बिगड़े हुए आए और ऐसे बन गए कि खुद समझे और जिसने उनका दामन पकड़ लिया वो भी समझे। इसलिए वली की जरूरत है। दुनिया में लकड़ी की जरूरत है कि फिसलने न पाओ, और गौस की जरूरत है कि आखिरत में फिसलने न पाओ, और ये लकड़ी अगर संभली नहीं तो आग के चूल्हे में चली जाती है। इसी तरह इंसान अगर नहीं संभलता है तो जहन्नम के अंगारों में डाल दिया जाता है। इसलिए वली को पैदा करने की मसलहत बहुत बड़ी है। जिसका वर्क ज्यादा बड़ा होता है उसकी मसलहत भी ज्यादा होती है। बोलिए, ये खड़ी है, छोटी सी है लेकिन ये कीमती है ना, क्योंकि इसका काम और नेटवर्क बहुत कुछ फैला हुआ है। नमाज का वक्त, जमात का वक्त, रोजे का वक्त, इफ्तारी का वक्त, प्लेन का वक्त, हर चीज का वक्त मालूम करना है तो ये छोटी सी घड़ी देती है। इसकी कीमत ज्यादा है, इसलिए इसकी इसका काम बहुत ज्यादा है। लेकिन घड़ी की जगह घड़ा, घड़ा जानते हैं ना, मिट्टी का होता है इतना बड़ा, जिसमें गर्मी में पानी भरा जाता है, वो घड़ी है। घड़ी छोटी चीज होती है, घड़ा बहुत बड़ा है, लेकिन घड़े की कीमत, उसका मकसद बहुत मामूली है। मकसद देखो, कीमत समझ में आ जाएगी। छोटे बड़े को मत देखो, मकसद को देखो। मकसद बड़ा है तो कीमत बड़ी है, और मकसद अगर छोटा है तो कितना बड़ा भी हो उसकी कीमत बड़ी नहीं होती। घड़ी की कीमत 10,000 होगी और घड़े की कीमत 2 रेंज होगी। मकसद के तहत जिस चीज का मकसद और रीजन रब ने ज्यादा बड़ा रखा है उसकी कीमत भी बड़ी है रब की बारगाह में। ए इंसान सुन, नबी की तशरीफ आवरी का रीजन सबसे बड़ा है तो नबी अल्लाह की बारगाह में सबसे बड़ा है।
अल्लाह, अल्लाह, अल्लाह।
और इन नबियों में सबसे बड़ी شخصیت اگر ہے پرسنالٹی ہے تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. سارے نبیوں سے بڑے نبی کیوں ہیں؟ اس لیے کہ حضور کے آنے کا مقصد ساری کائنات کی ہدایت ہے. دنیا کا ہر نبی اپنے علاقے اور ایریے کی ہدایت کے لیے آیا تھا، ایک قوم کے لیے آیا تھا، لیکن میرے رسول ساری کائنات کے لیے رسول بن کر آئے. ان کی تشریف آوری کا مقصد سب سے بڑا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو سب سے زیادہ فضیلت عطا فرمائی. غوث اعظم کا ولیوں میں مرتبہ اتنا اونچا کیوں ہے؟ اعلی حضرت کا شعر پہلے سن لو. ارشاد فرماتے ہیں، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا. جتنے بڑے بڑے اونچے اولیاء ہیں ان کے مرتبے اور اسٹیٹس کا سر جہاں پہنچتا ہے، مطلب ہے کہ جہاں ان کی ولایت کا مقام ختم ہوتا ہے، وہاں سے میرے غوث کے تلوے کا یعنی غوث کی ولایت وہاں سے شروع ہوتی ہے. جہاں سب کے سر ختم ہوتے ہیں وہاں سے میرے غوث کے تلوے کی عظمت شروع ہوتی ہے. سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے جیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء مرتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا. یہ ہے غوث اعظم کی کہ مرشد کی بلندی جس کو ہر ایک نہیں سمجھ سکتا ہے، وہی سمجھے گا جس کو اللہ نے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی. ایک جگہ اسی لیے فرمایا اعلی حضرت نے، جو تیرا طفل ہے کامل ہے یا غوث، جو تیرا طفل ہے کامل ہے یا غوث، تو فیلی کا لقب واصل ہے یا غوث. طفل کہتے ہیں بچے کو، بیبی. کسی کا بچہ بوڑھا ہو سکتا ہے؟ بولیے، پیدا ہوا اور ہو جائے بوڑھا؟ نہیں، اس کو تو اسٹیپ بائی اسٹیپ بوڑھا ہونا ہے. پیدا ہوتے ہی بوڑھا نہیں ہو سکتا، بچہ بچہ رہے گا جب تک کہ جوان نہ ہو، جوان جوان رہے گا جب تک ادھیڑ نہ ہو، ادھیڑ ادھیڑ ہوگا جب تک کہ بال ہو نہ پک جائے بوڑھا نہیں ہوگا. اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کے مرتبے اور اس کی زندگی کا دور شروع ہوتا ہے. لیکن میرے دوستو، اسی طرح اولیاء کی خانقاہ میں جو آتے ہیں، جب پہلے دن آتا ہے شروع میں ہوتا ہے، تو ولیوں میں وہ بچہ اور طفل کہا جاتا ہے. لیکن غوث پاک کی خانقاہ کا یہ عالم ہے، جو پہلے ہی دن آتا ہے وہ کامل ہو جاتا ہے، وہ ولیوں کے برابر ہو جاتا ہے. اعلی حضرت فرماتے، جو تیرا طفل ہے کامل ہے یا غوث، تو فیری کا لقب واصل ہے یا غوث. الملفوظات شریف میں بات میں بند کر دوں یا کچھ بول دوں؟ زیادہ نہیں، دس منٹ انشاءاللہ بات پوری کر دوں. اعلی حضرت ملفوظہ شریف میں فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ احمد حبی، ایران میں ایک گاؤں تھا حبا، حبی مت سمجھنا وہ انگریزوں والا، یہ حبی ہے. حبا ایک جگہ تھا، جگہ تھی ایران میں، وہاں کے یہ رہنے والے تھے. حضور سیدنا غوث اعظم جیلانی پیر رضی اللہ تعالی عنہ کی خانقاہ میں یہ حاضر ہوئے. میرے غوث اعظم نے ان سے کہا، اے شیخ احمد، تمہارا کام یہ ہے کہ جہاں ہمارا لنگر خانہ چلتا ہے، جو کچن ہے، اسی کی نگرانی کرو، انتظام کرو، مینجمنٹ کرو، آنے جانے والوں کو کھانا کھلاؤ، جو راشن ہے وہ لے کر آؤ، صاف صفائی کرو. اسی کام کے لیے حضور غوث پاک نے شیخ احمد کو مقرر کر دیا. کوئی چلہ نہیں کر رہے تھے، ریاضت اور مجاہدہ نہیں کر رہے تھے، بس آ رہے تھے، غوث پاک نے خدمت میں لگا دیا. کچھ دنوں کے بعد حضرت شیخ احمد کو بال بچوں کی یاد آئی. حضور جیلانی پیر سے عرض کی، سرکار بال بچوں سے مل کر کے آتا ہوں. سرکار نے کہا، جاؤ. وہ چلے گئے حبا ایران، جب چھٹی ختم ہو گئی ادھر سے واپس آ رہے تھے تو ایک ایران میں گاؤں بہت مشہور ہے, قصبہ ہے, جس کا نام ہے تفسنوج. وہاں ایک بہت بڑے ولی جن کو قطب عالم کہتے تھے, پوری دنیا کے اس وقت وہ قطب تھے, ان کی عمر اس وقت 100 سال سے زیادہ ہو چکی تھی, بہت بوڑھے ہو چکے تھے, اور اس زمانے میں حضور غوث پاک ہی بالکل جوان تھے. حضرت شیخ احمد نے کہا چلو اتنے بڑے بزرگ ہیں, قطب الافتاب قطب اعظم ہیں, تو ان کی زیارت کر لیں. خانقاہ میں پہنچے تو ایک حال تھا, ہزاروں مرید سر جھکائے ہوئے حضرت عبد الرحمان تفسنوجی کا فیض حاصل کر رہے تھے. آگے جگہ نہیں تھی تو جہاں جوتے اتارے جا رہے تھے وہی شیخ احمد ادب کے ساتھ بیٹھ گئے. حضرت عبد الرحمان رضی اللہ تعالی عنہ پر ایک کیفیت طاری ہوئی. کبھی کبھی ولیوں میں ولیوں پر ایسا جذب اور کیفیت طاری ہوتی ہے کہ وہ اپنے منصب کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں اللہ کے حکم سے. آپ پر بھی ایک کیفیت طاری ہوئی اور سر اٹھایا اور کہا اے لوگوں, آج دنیا میں جتنے ولی ہیں ان کے درمیان میری حیثیت ہے جیسے کہ چھوٹے پرندوں میں ہنس کی ہے. ہنس ایک پرندہ ہے جو بطخ کے طرح ہوتا ہے, لمبی اس کی گردن ہوتی ہے, سفید کلر کا ہوتا ہے, اور اس کے سر کے اوپر پیلے کلر کا بارڈر اور کالا ٹیکا ہوتا ہے, اس کو ہنس کہتے ہیں. بہت بڑا پرندہ ہوتا ہے, وہ پرندوں کا بادشاہ کہلاتا ہے. جیسے کہ جنگل میں لائن اور شیر کنگ آف فارسٹ کہلاتا ہے, ویسے ہی پرندوں میں ہنس جو ہے بادشاہ ہے. حضرت شیخ عبد الرحمان رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب میں فرمایا کہ میری حیثیت دنیا کے ولیوں پہ ایسی ہے جیسے پرندوں میں ہنس کی, حضرت شیخ احمد کو ایک جھٹکا لگا کہ یہ جب سارے ولیوں کے سردار ہیں تو میرے غوث اعظم کیا ہے؟ پیر تھے, ایک جذبہ امرا کھڑے ہو گئے اور وہیں سے اپنی گدڑی اتار کر کے پھینک دی. یہ واقعہ اعلی حضرت نے لکھا, گدڑی اتار کر پھینک دی اور فرمایا شیخ عبد الرحمان آئیے ہم اور آپ کشتی لڑیں. تو سارے مریدین پیچھے مڑ کر دیکھ رہے ہیں یہ کون ہے جو ہمارے پیر کو للکار رہا ہے. حضرت شیخ عبد الرحمان نے دیکھا کہ میرے مریدین کہیں اس کو مار پیٹ نہ کریں, عقیدت بہت عجیب ہوتی ہے. فوراً سب کو ڈانٹا, کہا خبردار کوئی اس کو انگلی نہ لگائے, اور فوراً مراقبہ کیا. مراقبہ کا مطلب یہ ہے کہ اولیاء کرام آنکھ بند کر کے سر کو جھکا کر اور دل میں اپنے سوچو وچار سے غور کرتے ہیں. اللہ ان کے دل کو ایسا نورانی بنا دیتا ہے کہ جب وہ مراقبہ کرتے ہیں تو جتنی چھپی ہوئی چیزیں ہیں وہ ان کے دل میں ظاہر ہو جاتی ہیں. اس کو کہتے ہیں مراقبہ. کسی شاعر نے کہا ہے الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوار گانے عشق, آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. یہ اللہ کے جو دیوانے ہوتے ہیں تم آنکھ کھولتے ہو کسی کو دیکھنے کے لیے اور وہ آنکھ بند کرتے ہیں کسی کو دیکھنے کے لیے. آج تو ہمارا حال یہ ہے کہ گھر کے آئینے میں ہے تصویریں یار, جب ذرا گردن اٹھائی دیکھ لی, اور اللہ والے ہوتے ہیں دل کے آئینے میں ہے تصویریں یار, جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی.
بے شک
حضرت شیخ عبد الرحمان نے مراقبہ کیا تو دیکھا کہ شیخ احمد جس نے کشتی کا چیلنج کیا ہے اس کے ایک ایک رومے سے نور ٹپک رہا. سر اٹھایا, کہا بیٹا شیخ احمد ادھر آ. آئے, کہا کس کے مرید ہو؟ کہا میں پیران پیر غوث اعظم پیر دستگیر کا مرید ہوں. کیا نام ہے؟ کہا ان کا شیخ عبد القادر جیلانی نام ہے. تو شیخ عبد الرحمان کہتے ہیں بیٹا اس شان والے ولی ہیں تیرے پیر, لیکن عجیب بات ہے کہ ہم لوگ جب اللہ کی بارگاہ میں دنیا کے بری موجود ہوتے ہیں تو میں سب کو جانتا ہوں, سب کا نام جانتا ہوں, پہچانتا ہوں, اس نام کا کوئی ولی مجھے آج تک نہیں ملا. شیخ احمد گھبرا گئے, یا اللہ کیا معاملہ ہے. حضرت شیخ عبد الرحمن شش و پنج میں ہیں, معاملہ کیا ہے. وہاں سب کو میں دیکھتا ہوں, شیخ عبد القادر کو میں نے کبھی نہیں دیکھا, لیکن مرید کا جب یہ ہاتھ ہے کہ روبے روبے سے نور برس رہا ہے تو پیر کتنے اونچے مرتبے کا ہوگا. اپنے دو مریدوں کو فوراً بلایا اور کہا کہ جاؤ بغداد اور شیخ عبد القادر کا حال معلوم کر کے فوراً مجھے اطلاع دو. دو مرید یہاں سے چلے, ادھر پیرانے پیر جو روشن ضمیر تھے اپنے ایک مرید کو بلایا, دیکھو ایسا ایسا معاملہ ہے, شیخ عبد الرحمن نے میرے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے دو مریدوں کو بھیجا ہے, تم جاؤ فلاں مقام پر وہ دو مرید ملیں گے, ان کو بغداد مت لانا, سیدھے شیخ عبد الرحمن کی خانقاہ میں جانا اور شیخ عبد الرحمن سے میرا سلام کرنا. پھر یہ تو بتاؤں گا, شیخ احمد کھڑے تھے اونگلی اتار کر کے, صرف لنگی پہنے ہوئے تھے. شیخ عبد الرحمان نے کہا بیٹا گدری پہن لے, کیا ایسا ننگا کھڑا رہے گا. فرماتے ہیں فقیر جب گدری اتار دیتا ہے پھر نہیں پہنتا, بولے ایسے ہی رہے گا. کہا نہیں پہنوں گا. آنکھ بند کیا, ایک میٹ کے دوری پر ان کا گھر ہلپا تھا. یہاں سے آنکھ بند کر کہتے ہیں بیوی میری, اس کا نام فاطمہ تھا, فاطمہ میری بدڑی دیکھ, ادھر سے بیوی کہتی ہے میرے سرتاج لے. وہاں سے بدڑی آ رہی ہے, سب لوگ دیکھ رہے ہیں یہ لے رہے ہیں, ادھر سے وہ ہاتھ, ادھر سے یہ ہاتھ, اور پھر بدڑی پہن لیا. اس واقعے کی روشنی میں اعلی حضرت فرماتے ہیں جو تیرا طفل ہے
کامل ہے,
کامل ہے گیا وہ. آپ کی خانقاہ تک کا یہ تو بچہ ہے لیکن دوسرے بلیوں کے برابر ہے, یہاں پہ بیٹھ کر کے اپنی گدڑی منگوا رہا ہے. یہ تو بچہ تھا, ارے جو اس کے صدقے میں تو پھیلی اس کی بیوی ہے, اس میں بھی یہ کمال ہے کہ وہاں سے دے رہی ہے جو تیرا طفل ہے کامل ہے یا ہوش, اور تو پھیلی کا لقب واجد ہے یا جو آپ کے خانقاہ کا طفیلی ہے وہ بھی اللہ تک پہنچا ہوا ہے, اور جو ابھی نیا نیا خدمت کے لیے آیا ہے وہ ولی کامل ہے. حضرت شیخ عبد الرحمان کے مریدوں کو سیدنا پیران پیر کے مرید نے اسی مقام پر پایا اور دونوں کو لے کر کے پھر تفسنوس پہنچا, اور شیخ عبد الرحمان کے بارگاہ میں پہنچ کر پیران پیر کے اس مرید نے غوث اعظم کا سلام پیش کیا اور عرض کیا. غوث پاک نے کہا تھا جا کر کے ان سے کہنا فلاں تاریخ کو فلاں رات میں جب سارے اولیاء کرام اللہ کی بارگاہ میں عرش کے نیچے موجود تھے اس وقت 70 ولیوں کو اللہ نے خلعت ولایت عطا فرمائی تھی. خلعت کہتے ہیں وردی کو, یونیفارم, ولیوں کا ایک یونیفارم ہوتا ہے اس کو ہم نہیں دیکھتے, جیسے پولیس والوں کا یونیفارم ہوتا ہے کلر ایک ہوتا ہے لیکن اس میں بیچز ہوتے ہیں 1 star 2 star 3 star, یہ سب بیچز لگے ہوتے ہیں جو ان کے اسٹیٹس اور پوسٹ کی گواہی دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اسی طرح ولیوں کو ولایت کی وردی پہنائی ہے, کسی کو ولایت کی وردی, کسی کو قدویت کی, کسی کو ابدالیت کی, کسی کو اوقابیت کی. حضور غوث اعظم نے فرمایا تھا بول دینا فلاں تاریخ کو 70 ولیوں کو ولایت کی خلعت ملی تھی. اے شیخ عبد الرحمان اس دن آپ کو بھی ایک خلعت ملی تھی, اور اس خلعت کے بارڈر جو بنا ہوا تھا وہ گرین کلر کا تھا, اور گرین کلر کے اوپر سنہرے گولڈن حروف سے قل ھو اللہ شریف لکھی ہوئی, وہ ہدایت آپ کو ملی تھی. اور ایک کھڑکی ایک باری سے ایک ہاتھ نکلا تھا اور اسی ہاتھ میں وہ خلعت آپ کو دی تھی. اے شیخ عبد الرحمان وہ ہاتھ عبد القادر کا ہاتھ تھا, وہ عبد القادر کا ہاتھ تھا. اور اے میرے مرید ان سے کہہ دینا جو باہر شہر میں رہتا ہے وہ دالان میں رہنے والے کو کیا جانے, اور جو دالان میں رہتا ہے دیوان خانے کے رہنے والے کو کیا جانے, اور جو دیوان خانے میں رہتا ہے وہ دیوان خاص میں رہنے والے کو کیا جانے. شیخ عبد الرحمان خدا کی قسم شیخ عبد القادر اللہ کے دیوانے خاص میں رہتے ہیں اور آپ لوگ شہر میں رہتے ہیں, مجھے کہاں جب سمجھ سکتے ہیں. جیسے ہی اس مرید نے شیخ عبد الرحمان سے یہ کلمات بیان کیے حضرت شیخ عبد الرحمان پر وحی طاری ہو گیا اور فرماتے ہیں صدق الشیخ والله صدق الشیخ هو سلطان الزمان, قسم ہے اللہ کی جو شیخ نے فرمایا ہے سچ کہا ہے اور اس زمانے کے تمام ولیوں کے وہ بادشاہ. یہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سر والا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا, اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا, واہ کیا مرتبہ اے بوس ہے بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا. آپ جب اونچوں کی مجلس میں بیٹھیں گے تو انشاءاللہ آپ بھی اونچے ہو جائیں گے. بے تھرڈ کلاس کی صحبت اور مجلس میں کوئی جا کے بیٹھے گا تو تھرڈ کلاس بنے گا, کوئی عالم کی مجلس میں بیٹھے گا تو علم سیکھے گا, کوئی ولی کی مجلس میں بیٹھے گا تو روحانیت کا سبق پڑھے گا, بادشاہ کی محفل میں بیٹھو گے, لیڈر کی محفل میں بیٹھو گے, جیسی محفل ہوگی ویسا ہی اثر ہوگا. ہم سب سے ولیوں میں اونچے کی مجلس میں بیٹھے ہیں, انشاءاللہ قیامت میں دیکھو گی اللہ تمہیں بھی اونچا ہی عطا واہ کیا مرتبہ ہے بوش ہے بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا. اب جو ولیوں کو اونچا نہیں سمجھتے اپنے جیسا سمجھتے ہیں ان نیچوں کو چھوڑ دو, نیچوں کی صحبت میں کبھی مت بیٹھنا ورنہ تم کو بھی نیچا دیکھنا پڑے گا. اونچوں کی صحبت میں بیٹھو انشاءاللہ تمہارے سامنے نور ہی نور ہوگا, رب العالمین اس محفل کو بخشش کا پروانہ عطا فرمائے, اس میں شریک ہونے والے کے ذہنوں میں سنیت کا جذبہ پیدا کر دے, مسلک اعلی حضرت پر چلنے کی ہمت عطا فرمائے. پروردگار عالم حق والا مجاہد ہوتا ہے, حق والا ہمیشہ سچ بولتا ہے, اور جس میں حقانیت لوس پڑ جاتی ہے وہ تو بولتا ہے گا بھی دودھ دیتی بولے ہو, بیل بھی دودھ دیتا بولے ہو, کسی کو نہیں بولتا ہی نہیں. سمجھو گیا یہ کام سے میں سے پانی میں جو ہمیں چوری سچا چوری سچا تو سب سچے کیسے ہو سکتے ہیں, سب سچے نہیں ہو سکتے. کالا ہے تو کالا ہی رہے گا, بولے یہ کالا بھی ہے سفید بھی ہے, یہ دن بھی ہے رات بھی ہے, ایسا کیسے ہو سکتا ہے. حق حق ہوگا باطل باطل ہوگا, ایک ایک ہوگا دو دو ہوگا, بولے نہیں یہ دو بھی ہے اور ایک بھی ہے, ابے پاگل ہو گیا ہے کیا. مذہب سب سچے نہیں ہے, ایک ہی مذہب سچا ہوگا
بے شک,
جو اللہ کا بھیجا ہوا مذہب ہو وہی سچا ہے. اور جتنے پھرتے ہیں میرے حضور فرماتے ہیں کہ کلہم فی النار الا واحدا, یہ 73 فرقے سب کے سب جہنم میں جائیں گے, اس میں صرف ایک جنت میں جائے گا. حضور فرماتے ایک سچا ہے, اور آج کا لیڈر آج کا مصلحت والا وہ چاہتے ہیں کسی کچھ میں گائے بھی دودھ دے ہو بھائی بھائی بھی دودھ دیتا ہو تو آپ بولو گے گائے کا دودھ ہم کو پینے دے بیل کا تو پینے گا, پھر ہم دیکھیں گے کہ بیل کا دودھ کیسا ہو. سمجھے آپ نیا پہلے سننا سچ ہے سچ ہے سچ رہے گا, مجھے سچ مانو سب کو سچ مانو گے, اسی کا نام قرآن میں منافقت رکھا گیا ہے. لا الہ الا اللہ ولا الہ الا اللہ, میں کدھر کا نہ ادھر کا پنڈولم ہے گھڑی کا لٹک رہا ہے یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح ارے پنڈولم بن کر کے کیوں رہتے ہو ہے صحیح تو ہے نا
بے شک
نہیں تو نہیں نبی کو غیب ہے بول تو ہے پھر ڈاماڈول مت ہونا نبی اکرم قبر میں زندہ ہے بول تو ہے
بے شک
اس میں کوئی نو ڈاؤٹ کمپرمائز جو کرتا ہے وہ منافقت کے دلدل میں پھنستا ہے اور جو کمپرمائز کے ہاتھ کو کھینچ کر کے اور اسلام کی حقانیت اور مسلک کی سچائی کو تھام لیتا ہے وہی دین حق پر مستقیم ہے قائم ہے اور اسی کے لیے نجات ہے نجات
بے شمار
بہت کے پاس نے اپنی کتابوں میں اسی کا درس دیا ہے اللہ تعالی ہم سب کو بھی ایسی ہمت فرمائے اللہ تعالی اس مجلس کو قبول فرما کر ہماری نجات کا ذریعہ بنائے وما علینا فلاح